الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو جن کو تم نے چھوا نہ ہو ابھی ہاتھ بھی نہ لگایا ہو او تفرضوا لهن فریضۃ یا ان کے لیے مہر بھی نہیں رکھا ہو. اس مبارک آیت سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دے دی کہ ابھی عورت کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہے, عورت سے قریب ہی نہیں ہوئے, اور اس حالت میں بھی اگر طلاق دینا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ طلاق دے دے. ابھی مہر بھی سیٹ نہیں کیا, صرف آپس میں ایجاب و قبول ہی ہوا ہے, اس وقت بھی اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. یہ جو کچھ مبارک آیتیں پیچھے ہم نے پڑھی یہ معاملات سے متعلق تھی, چنانچہ نکاح کے معاملات, طلاق کے معاملات, اور زیادہ تر عورتوں سے متعلق معاملات, نکاح کے معاملات, طلاق کے معاملات, رضاعت کے معاملات, یعنی کتنے عرصے تک بچے کو دودھ پلانا ہے اور کسی اور کو دودھ سے کسی اور سے دودھ پلا سکتے ہیں, یہ معاملات, اس کے بعد جس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کے معاملات, ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے, یہ ابھی تک اس طرح معاملہ چل رہا ہے. اور انہی معاملات کی یہ ایک کڑی ہے, اور وہ یہ کہ اب اگر نکاح تو ہو جائے مگر ابھی عورت اور مرد ملے نہیں ہے, اس حالت میں اگر مرد طلاق دینا چاہے تو اس کے کیا احکام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرج تو کوئی نہیں, اگر تم نے ابھی چھوا بھی نہیں عورتوں کو اور مہر بھی نہیں رکھا, مگر فرمایا وَمَتِّعُهُنَّا, مگر ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ. یعنی اگر نکاح بھی کر لیا, چھوا بھی نہیں ہے اور مہر متعین بھی نہیں کیا, فرمایا اب جب اس کو چھوڑ رہے ہو تو بالکل زیرو کر کے نہ چھوڑو, وَمَتِّعُهُنَّا, کچھ نہ کچھ ان کو دے دو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق دو, ایک جوڑا اگر کپڑے کا دے دو تو بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ ان کو فائدہ پہنچاؤ, یہ حکم پورا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ, جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے مطابق دے, اس حساب سے اس کو گفٹ دے جب اس کو چھوڑ رہا ہے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ, اور جو تنگ ہے جس کے پاس اتنی زیادہ وسعت نہیں ہے, قدرہ, وہ بھی اپنی اس کے مطابق دے, حیثیت کے مطابق دے. مَتَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ, بس جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہے اتنا دے دے. حقاً علی المحسنین, یہ محسنین پر واجب ہے, نیکوں پر واجب ہے, نیک اعمال کرنے پر واجب ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. تو ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ نے نکاح تو کر لیا مگر نہ چھوا ہے نہ مہر جو ہے وہ قائم کیا. ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نکاح ہوا اور مہر بھی متعین ہو گیا, اور ہمارے یہاں جس وقت نکاح ہو رہا ہوتا ہے مہر پہلے متعین ہو جاتا ہے. بہت ہی شاذ و نادر ہے کہ ایسا نہ ہو, بلکہ اکثر تو یہ کہ نکاح ہوتا ہے اور عورت مرد ملتے ہیں اسی وقت مہر بھی ادا کر دیا جاتا ہے. تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مہر بھی نہیں رکھا اور چوہا بھی نہیں اور طلاق ہو گئی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی کچھ نہ کچھ گفٹ دے دو اس کو جب اس کو چھوڑ رہے ہو. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مہر مقرر کر لیا تھا مگر چوہا نہیں ہے, تو اب اس میں حکم کیا ہے؟ یہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, وَإِن تَلَّقْتُمُوهُنَّ, اور جب تم ان کو طلاق دو, مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوو, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, اور تحقیق تم مہر کو لازم ہوا ہے ان کے لیے, تم ان کے لیے مہر کو لازم کر چکے ہو, تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو پھر تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم آدھا مہر ادا کر لو. تو اگر نکاح ہو گیا اور مہر مقرر تھا تو پھر چھونے سے پہلے جب طلاق دی تو آدھا مہر دینا ہوگا, اور نکاح ہو گیا مہر بھی مقرر نہیں تھا اور چھوا بھی نہیں ہے تو پھر پورا کا پورا مہر معاف ہے, بس کوئی ایک گفٹ دے دو. یہ دو حکم قرآن پاک کے ان مبارک آیتوں میں آئے. اسی حکم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بیان فرمایا, اور وہ یہ کہا, اِلَّا أَن يَعْفُونَا, مگر یہ کہ یہ جو آدھا مہر ہے نا یہ عورت معاف کرتے ہیں. یہ خود ہی کہے کہ جی کوئی نکاح ہوا نہیں, ہم ملے بھی نہیں, کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی, تو ٹھیک ہے میں معاف کر دیتی ہوں. تو اگر عورت معاف کر دے تو پھر وہ اس کو معاف ہو جاتا ہے, اس کے اوپر پھر یہ واجب نہیں رہتا کہ وہ آدھا مہر دے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا پھر معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقدہ ہے, نکاح کی گرہ ہے. تو یہ نکاح کا عقدہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ مرد کے پاس ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا عورت معاف کر دے یا شوہر معاف کر دے. تو عورت کا معاف کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کہے میں آدھا نہیں لیتی جو آدھا میرے اوپر تیرے لیے واجب ہے. مرد کا معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جس وقت نکاح ہوتا ہے اسی وقت یہ پورا ادا کر دیتا ہے مہر. تو اب جب طلاق ہو گئی چھوئے بغیر, تو عورت کے لیے اب یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آدھا ہی رکھے, باقی آدھا اس کو معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ معاف مرد کر دیتا ہے نا کہیں نہیں یہ باقی آدھا بھی تو رکھ لے, تو وہ بھی معاف جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو چاہے تو مرد آدھا معاف کر دے, چاہے تو عورت آدھا معاف کر دے, اللہ تعالیٰ نے اس معاف کرنے کو پسند فرمایا, اس لیے فرما دیا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اگر تم معاف کرتے ہو تو یہ تقویٰ کے قریب ہے, یہ نیکی کے قریب ہے. عام طور پہ جب طلاق کے معاملات ہوتے ہیں تو معافی وغیرہ والی کوئی صورتحال نہیں ہوتی ہے, بلکہ کوشش یہ کی جا رہی ہوتی ہے کہ بس جو کچھ دیا ہے وہ بھی واپس مل جائے, جو کچھ ہدیہ کے طور پہ دیا ہے وہ بھی واپس مل جائے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں, اگر تم معاف کر دو گے اور اچھی طرح سے سیپریٹ ہو جاؤ گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا اقرب للتقوی, یہ جو ہے یہ تقوی کے قریب ہے, نیکی کے قریب, یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا, ان معاملات میں ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خوب لڑائی کرے, خوب ادھر ادھر باتیں کرے, شکایتیں اس کو کرے اس کو کرے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند کیا کہ خدا نخواستہ جب یہ وقت آ جائے, جب میاں بیوی الگ ہو رہے ہوں, تو اس وقت بھی معاف اور درگزر کرنا ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. اس لیے فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, نہ بھلا دینا اس وقت احسان کو آپس میں کرنا. تو آپس میں احسان کرنے کو نہ بھلاؤ, تو ہر حالت میں آپس میں احسان کرنا ہے, اور پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو خوب دیکھتا ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھتا ہے۔ تو یہ آیت بار بار آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، کیونکہ یہ معاملات ہیں اور معاملات میں انسان جو ہے کئی مرتبہ آگے پیچھے موقع ملتا ہے تو کر لیتا ہے۔ یہ جو عبادات ہوتی ہیں نا، اس میں آگے پیچھے کرنا بڑا مشکل ہے۔ 30 روزے رکھنے ہیں تو 30 روزے رکھنے ہیں، نماز جو پڑھنی ہے 5 وقت تو 5 وقت ہی نماز پڑھنی ہے، اس میں زیادہ آگے پیچھے کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بندہ آگے پیچھے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار جن معاملات کی آیتیں بھی آ رہی ہیں اور بار بار یہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو بھی جانتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو کلاس ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے احساسات کو بھی جانتے ہیں۔ تو حکم فرما دیا کہ جب ایسا معاملہ آئے تو معاف درگزر کرنا، عفو کرنا، یہ نیکی کے قریب ہے۔ اور ویسے بھی دوسرے کو معاف کر دینا یہ نیکی کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے معافی مانگ لینا، دوسرے مسلمان سے کہ مجھے معاف کر دو، اور جس سے یہ معافی مانگی جائے وہ معاف نہ کرے، کہے کہ نہیں میں نے تجھے معاف نہیں کرنا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ معاف نہیں کرنے والا کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ نہ آئے۔ تو اس لیے جب کوئی مسلمان معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ معاف کر دینا جو ہے یہ نیکی کے قریب ہے۔ ان تمام معاملات کی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو ہے وہ نماز پہ اتاری، فرمایا حافظوا علی الصلوات، خبردار حفاظت کرو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی۔ تو ان معاملات کی آیتیں پیچھے بہت ساری چل رہی تھی، یہ کم و بیش 25-30-35 احکام اللہ تعالیٰ نے اتارے، اور اس کے بعد اچانک آیت آ گئی کہ نماز کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، نماز کے معاملے میں ریلیکس نہ ہو۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب معاملات کر رہا ہوتا ہے نا، خرید و فروخت، نکاح و طلاق، حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے، یہ سارے دینی فریضے ہیں، ان فریضوں کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ انسان غافل ہو جاتا ہے، گو کہ حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے مگر کئی مرتبہ انسان بھول جاتا ہے۔ کئی مرتبہ انسان نیکی دین کا کام کر رہا ہوتا ہے اور نماز ذہن سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے یاد دلوایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ کی نماز کی۔ تو یہ نماز کی حفاظت جو ہے یہ بہترین حکم ہے، اور یہ قرآن پاک کا سب سے زیادہ حکم ہے، سب سے زیادہ کیا جانے والا حکم ہے۔ چنانچہ یہ لفظ جو ہے نا اقیم الصلاۃ، یہ قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ تو نماز کی جو حفاظت ہے یہ دو طریقوں پہ کرنی ضروری ہے۔ ایک تو ہم نماز کی حفاظت یہ ہے کہ اپنے کاموں میں لگ گئے، فرائض ہی پورے کر رہے تھے، دوسروں کے حقوق ادا کر رہے تھے، مگر ان کاموں کی وجہ سے نماز رہ گئی۔ تو ایک حفاظت یہ ہے کہ نماز سرے سے بھول نہ جاؤ، نماز کو یاد رکھو۔ اور ایک نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے تو آئے ہو مگر دل نماز میں حاضر کوئی نہیں ہے، بس ٹکرے لگائیں اور ٹکرے لگا کے چلے گئے کہ بس جی پڑھنی تو ہے نا، جلدی جلدی پڑھ لی، پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی دھیان رہا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز جو ہے اس کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے کہ ایسی اس کی نماز کے اندر غفلت ہوتی ہے. انسان غفلت سے نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز جو ہے وہ واپس منہ پہ مار دی جاتی ہے, اور آج نماز کا حال یہی ہو چکا ہے. ہر چیز کی طرف توجہ, نماز کے اندر غفلت ختم ہو جائے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس لیے کئی مرتبہ چار رکعت پڑھنی ہوتی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ جی چار پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں یا دو پڑھی ہیں, اس طرح کا حال ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز ختم کی تو امام صاحب کو شک ہوا کہ چار رکعت پڑھانی تھی, پتہ نہیں چار پڑھائی ہیں یا دو پڑھائی ہیں. تو پیچھے پوری مسجد نماز پڑھنے والی تھی, امام صاحب نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ بھائی آج نماز میں میرے ذہن حاضر نہیں تھا, میں نے غفلت والی نماز پڑھی ہے. آپ لوگ بتا دیں بھائی چار پڑھی ہیں یا دو پڑھی ہیں. اب پوری مسجد میں کوئی ایک آدمی نہیں تھا جو پورے وسوق کے ساتھ کہہ سکے کہ نہیں امام صاحب آپ نے چار ہی پڑھائی ہیں یا دو ہی پڑھائی ہیں. پوری مسجد خاموش. آخر میں ایک بڑے میاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے دو ہی پڑھائی تھی, چار نہیں پڑھائی تھی, میں بالکل وسوق سے کہہ رہا ہوں. یعنی پوری مسجد میں ایک بھی بندہ نہیں تھا, اور پھر آخر میں ایک بندے نے کہا, اور اس ایک بندے سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے وسوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں. اس نے کہا جب میں چار رکعتیں پڑھتا ہوں نا امام صاحب کے پیچھے تو میری چار دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر رہا ہوتا ہوں. آج تو دو ہی دکانوں کا حساب کیا اور نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. تو جس نے بتایا وہ بھی اپنی اس غفلت, نماز کی غفلت کا اعتراف کر رہا ہے. تو یا تو نماز ہماری ایسی غفلت والی ہوتی ہے, یا ہم اپنے کاموں میں لگ کے جو ہے وہ نماز کو بھول جاتے ہیں. نماز میں ہمارا دل لگتا کیوں نہیں ہے؟ یعنی اور چیزوں سے ہم مقابلہ کریں نا تو نماز کا ہمارا اتنا شوق نہیں ہے. اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں نا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے. بتا دیں عورتوں کے لیے اگر اچھی گفتگو کرنے والی کوئی اور عورت مل جائے وہ اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے بنسبت اللہ سے نماز میں گفتگو کرنے کو. تو کیوں ہمارا نماز کی یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس میں دل نہیں لگتا؟ یہ اسی طرح ہے کہ انسان کھانے کے اندر کہے کہ میرا دل نہیں لگتا, تو کھانے میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کھانے میں اسی انسان کا دل نہیں لگے گا جو انسان بیمار ہو. اسی طرح جس انسان کی روح بیمار ہوگی اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا. تو آج ہماری باطن جو ہے وہ بیمار ہے, اس وجہ سے نماز میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس نے مشین بنائی ہوتی ہے نا اس کو اپنی مشین کا بڑا پتہ ہوتا ہے کہ میری مشین کب اور کس طرح خراب ہوگی. یہ جو 700 سے زیادہ مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم آیا نا, یہ اللہ تعالیٰ اپنی مشین کو جانتے ہیں کہ یہ نماز میں غفلت کرتے ہیں, کریں گے, دنیا کی چیزوں میں پھنسیں گے. تو نماز کے اندر جو ہے وہ انسان کی جو توجہ نہیں بنتی وہ اس لیے نہیں بنتی کہ انسان کی روح بیمار ہوتی ہے. وہ جو نماز کا ٹیسٹ ہے نا, وہ نماز کا جو مزہ ہے ابھی اس کو چکھا ہی نہیں ہوتا. جن لوگوں نے چکھ لیا ہوتا ہے وہ تو نماز کو ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھوکا آدمی کھانے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. روزے دار افطار کا جس طرح انتظار کرتا ہے نا کہ جلدی وہ وقت آئے اور میں کھاؤں, اسی طرح یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا جن کی نفوس پاک ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جلدی نماز کا وقت آئے تو میں نماز پڑھوں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے بلال اذان دے اور میرے دل کو ٹھنڈا کر, کہ تو اذان دے گا تو پھر نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. تو ایک بزرگ تھے, ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کبھی نماز میں غافل ہوئے ہیں؟ بڑے اللہ والے تھے. حضرت آپ کو بھی کبھی غفلت آتی ہے نماز میں, بھولتے ہیں جیسے ہم لوگ بھول جاتے ہیں؟ تو آپ نماز میں اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں؟ پوچھا کسی نے. فرمایا بھائی نہ نماز میں بھولتا ہوں نہ نماز کے باہر بھولتا ہوں. تو سوچئے کیسی اللہ کی طرف توجہ ہوگی. ایک بزرگ سے کہا گیا, کسی نے بتایا کہ حضرت نماز تو یہاں ہمارے اوپر فرض ہے, اور بتانے والا تھا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بوجھ ہم پر یہاں دنیا میں ڈالا گیا ہے, کل انشاءاللہ جب جنت میں ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر سے یہ بوجھ اٹھا لیا جائے گا. تو انہوں نے پوچھا اچھا ایسے ہی معاملہ ہے, جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں جنت میں نماز نہیں ہوگی. تو آگے سے ان کے آنسو نکل آئے کہ جنت میں اگر نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا فائدہ ہے. ایسا نماز کا شوق ہوتا تھا, غم ہوتا تھا نماز چھوٹ جانے پہ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اگر آپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ لے گئے تو کیا آپ کس چیز کو پسند کریں گے, آپ کو حوریں چاہیے یا کیا چاہیے؟ اب یہ لوگ ہیں, لوگ ایسے سوال کر لیتے ہیں. بندہ فرمایا نہ حور چاہیے نہ قصور چاہیے, اللہ کے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے کہ وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں. تو کیسا شوق ہوتا ہے لوگوں کو نماز کے اندر توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا. تو یہ چیز, اس چیز کا تعلق باطن کی صفائی کے ساتھ ہے. آج ہمارا باطن دنیا میں لتھڑا ہوا ہے, نماز کے باہر تو دنیا کی سوچیں ہیں ہی صحیح, نماز کے اندر بھی دنیا کی ہی سوچیں ہیں, دنیا کے کاموں کی سوچیں ہیں, دنیا کی پلاننگز ہیں. اس وجہ سے ہماری نماز جو ہے وہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے نہیں پڑھی نماز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھا کرو کہ جیسے کہ تمہاری آخری نماز ہے, کہ اس کے بعد مرنا ہے. تو ظاہر ہے جو شخص کو یہ پتا ہو کہ اچھا یہ نماز پڑھنے کے بعد تو موت آنی ہے, تو اس نماز کو تو کم از کم وہ توجہ کے ساتھ پڑھ لے گا. تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کو, اس امت کو نماز توجہ سے پڑھنے کی تلقین کے لیے آپ نے یہ کتنا بہترین ان کو سلوشن بتایا کہ جی اس طرح پڑھو یہ نماز کہ جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے, اس کے بعد موت آنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہماری نماز جو ہے وہ اتنی توجہ والی نہیں ہے اور غفلت والی ہے, اور ہم چار پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور تین کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں چار پڑھی ہیں یا تین پڑھی ہیں, اور کئی مرتبہ ماشاءاللہ گفتگو میں لگ جاتے ہیں اور نماز جو ہے وہ بھول جاتی ہے. تو یہ اس سب کا علاج کیا ہے؟ میں کیسے ایسا بن جاؤں کہ میری بھی نماز بہتر ہو جائے؟ ہمارے اکابرین تو نماز میں قرآن سنتے تھے اور بس کہتے تھے کہ یہ نماز مکمل ہی نہ ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, اتنی توجہ سے پوری رات نماز پڑھتے تھے اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے, حضرت کے سامنے والے گھر کا بچہ سمجھتا تھا کہ یہ چھت پہ جو ہے ایک درخت کا تنا ہے, حالانکہ وہ درخت کا تنا نہیں ہوتا تھا, وہ امام صاحب اپنے قیام میں کھڑے ہوتے تھے, مگر اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ درخت کا تنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمارے اندر اس نماز کا شوق کیسے پیدا ہوگا, کیسے ہماری نماز بھی خوبصورت ہو جائے. اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جو نماز سے باہر اللہ کو یاد کرنے کا معمول بنائے گا, اللہ تعالیٰ نماز کے اندر اسے خشوع اور خضوع نصیب فرمائیں گے. تو کچھ نہ کچھ نماز کے باہر ذکر اذکار کا معمول ہوگا, باطن کی صفائی کا معمول ہوگا, اللہ کی طرف توجہ کا معمول ہوگا, تو نماز کے اندر بھی توجہ بنے گی. یہ جو مشائخ کہتے ہیں نا مراقبہ کرو, ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف توجہ کرو, اس کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جب یہ عادت ہوگی تو پھر نماز بھی امپروو ہو جائے گی. مگر سبحان اللہ آج مراقبہ کسی نے کرنا ہی نہیں ہے, چاہے جتنا بھی آپ ان کے سامنے شور مچا لیں. تو جس کے مراقبے کا ذکر کا معمول نہیں ہوگا اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی, اور جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی وہ یہ ڈرے کہ اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. تو یہ ہماری فکروں میں سے سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے. آج ہم نے دنیا کے اور جتنے بھی غم ہیں نا وہ لے لیے, مال کا غم لے لیا, اولاد کا غم لے لیا, رشتہ داروں کا غم لے لیا, ہر طرح کا غم لے لیا. غم نہ لیا تو نماز صحیح کرنے کا غم نہ لیا. تو یہ ہماری فکروں میں سے, ہمارے غموں میں سے سب سے بڑا غم یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ میری نماز کیسی ہے, کہ میں نماز کے اندر بھول ہی جاتی ہوں کہ میں نماز پڑھ کیا ہے. کبھی بھول جاتی ہوں کہ میں نے پڑھا کیا, نماز مکمل ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ اچھا نماز پڑھ رہی تھی. تو یہ جب صورتحال آ جائے تو یہ تو جیسے الارم کی گھنٹی ہے, انسان کو پریشان ہو جانا چاہیے. تو جو آدمی ذکر اذکار نہیں کرے گا, نماز کے باہر اللہ کو یاد کرنے کا معمول نہیں رکھے گا, وہ نماز کے اندر اللہ کو یاد نہیں کر پائے گا. اس لیے یہ ضروری کہ ایک معمول ہونا چاہیے, ایک وقت متعین ہونا چاہیے اللہ کو یاد کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, والصلاۃ الوسطی اور بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. تو ساری نمازوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور بیچ والی نماز کا بھی تذکرہ فرمایا. اس کا تذکرہ الگ سے اس لیے فرمایا کہ اس بیچ والی نماز میں ہم زیادہ غافل ہوتے ہیں, اور فقہا میں ڈفرینٹ اقوال ہیں کہ یہ بیچ والی نماز کون سی, یہ کون سی والی ایسی نماز ہے جو زیادہ بھول جاتا ہے مومن. تو اس میں مختلف لوگ, کچھ نے کہا جی صبح کی نماز ہے, کچھ نے کہا ظہر کی نماز ہے, مگر اکثر نے یہی فرمایا کہ یہ عصر کی نماز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نماز عصر کی نماز ہے, اس سے مراد جو ہے وہ عصر ہی کی نماز ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ میرے لیے قرآن لکھو, اور جب تم اس آیت پہ پہنچو گے نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی تو مجھے بتانا. تو جب وہ اس آیت پہ پہنچے تو آپ نے والصلاۃ الوسطی کے آگے لکھ دیا صلاۃ العصر, کہ یہ نماز عصر ہے. نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ یہ جو بیچ والی نماز ہے یہ نماز عصر ہے. نماز عصر جو ہے وہ انسان جلدی بھول جاتا ہے, یعنی کئی مرتبہ نماز عصر ایسی ہے کہ جس کے اندر انسان کو یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, کیا میں نے اندر پڑھا. اور کئی مرتبہ نماز عصر ہی ہوتی ہے کہ انسان کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز عصر کے بارے میں ہی فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی یہ نماز پیش کی گئی تھی اور انہوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا تھا. اس لیے اس نماز عصر کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور جب بھی نماز عصر کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے تو کئی مرتبہ انسان ہی سوچتا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام سچا ہے. ہم دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جس نماز میں غفلت آتی ہے وہ نماز عصر ہی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کسی نے دو رکعت نفل ایسی پڑھ لی نا کہ جس دو رکعت نفل کے اندر اس نے کسی غیر کا خیال نہیں کیا, واقعی اس کی توجہ اللہ کی طرف تھی, تو ایسی دو رکعت نفل پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ توجہ سے نماز پڑھنا یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے.
جس سے آج ہم محروم ہیں الا ماشاء اللہ. کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا جو نماز توجہ سے پڑھتا ہوگا. یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے ذکر اذکار جو کرنا چاہیے, معمولات کرنے چاہیے, اس کو بھی کرنا چاہیے. پھر راتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح ہم اور غموں کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس طرح اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری نماز کو بہتر بنا دے. اور نماز بہتر کس طرح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اسی آیت کے اندر بیان کر دیا. کون سی نماز بہتر نماز؟ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. تو اچھی نماز وہ ہوتی ہے جہاں بندہ اللہ کے ادب کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ادب اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہی اس وقت ہوگا جب سامنے توجہ ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کے سامنے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو اچھی نماز کون سی؟ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, وہ نماز جس کے اندر تم اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ نماز جو ہے وہ استغفار اور دعا ہے, یعنی حالت نماز میں انسان یا تو اللہ سے توبہ کی حالت میں, استغفار کی حالت میں ہو, یہ بھی عاجزی ہے, یا انسان دعا کی حالت میں ہو, یہ بھی عاجزی ہے. ان دونوں حالتوں میں انسان عاجزی کے ساتھ ہی کھڑا ہو سکتا ہے, نہ دعا عاجزی کے بغیر مانگی جا سکتی ہے, نہ استغفار عاجزی کے بغیر کیا جا سکتا. تو نماز کے اندر حضوری ضروری ہے. ہمارے حضرت بار بار یہ حدیث بیان فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, وہ نماز ہی نہیں کہ جس کے اندر دل حاضر نہ ہو. تو بڑی فکر ہے کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں انسان کا قلب حاضر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو بہت سارے معاملات کی آیتوں کے بعد لے آئے کہ معاملاتوں کے دوران گو کہ انسان حقوق ادا کر رہا ہے, قرآن پر عمل کر رہا ہے, نکاح کو صحیح طرح سے کر رہا ہے, طلاق کو صحیح طرح سے دے رہا ہے, اور عدت کو صحیح طرح سے گزار رہا ہے, مگر ان سب کے دوران جو ہے توجہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں, نماز بھی توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے. حافظوا علی الصلوات, حفاظت کرو اپنی نماز کی. اس نماز کی حفاظت جو ہے یہ ہمارے کاموں میں سے سب سے بڑا کام ہے. یہاں آ کے آج کا سبق جو ہے مکمل ہوتا ہے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة, اور نہیں ہے تم پہ کوئی گناہ اگر تم طلاق دو عورتوں کو, ما لم تمسوهن جن کو تم نے چھوا نہیں, او تفرضوا لهن فريضة یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. ومتعوهن اور ان کو کچھ فائدہ دو, علی الموسئ قدره اور وسط والے کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق, وعلی المقتری اور جو تنگی والا ہے قدرہ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق, متاع بالمعروف جو خرچ کے قاعدے کے موافق ہو, حقا علی المحسنین یہ لازم ہے نیکی کرنے والوں پر. وان طلقتموهن اور اگر تم طلاق ان کو دے دو, من قبل ان تمسوهن اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا تھا, وقد فرضتم لهن فریضۃ اور مہر مقرر کر لیا ہے, فنصف ما فرضتم تو بس تم پر واجب ہو جائے گا آدھا مہر, الا ان يعفونا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا عقد ہے یعنی اس کا شوہر، وان تعفو اور اگر تم معاف کرتے ہو، اقرب للتقوی، تو یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، پرہیزگاری کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھلا دو احسان کرنا آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھتا ہے، حافظوا علی الصلوات، اور حفاظت کرو اپنی نماز کی، والصلاۃ الوسطی، اور بیچ والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ یہاں آ کے آج کی یہ کلاس مکمل ہوتی ہے، انٹرنیٹ والی کلاس مکمل ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔